أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء الكرام, most respected brothers and also our sisters listening in at the madrasa, we are very fortunate that we have Hazrat Maulana Shah Qamar Uz-Zamaa Sahib Damat Barakatuh amongst us. He is a great alim, a mufassir, a muhaddis, and an author of many, many books. But the sanad that we can really quote is that Hazrat Maulana Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi gave him khilafat. Now we may think that what is so unique about Hazrat Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi's khilafat? But what is unique about it is this, that his standard was very, very high. And he said himself that I am very miserly when it comes to giving khilafat. His criteria and standard was extremely high. And he did not just give on the basis of the person making some zikr or tilawat or writing some book or staying in his company for a few months. Some people remained with him for years but did not get khilafat. He was demanding that the person must get his zahir and his batin perfect. So if Hazrat Maulana Shah Qamar Uz-Zamaa Sahib Damat Barakatuhum, who is our guest today, tonight, if he received khilafat from Hazrat Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi, then we can rest assured and be blessed that Allah Tabaraka wa Ta'ala has blessed him with some unique qualities. Because Shah Wasiullah Rahmatullah Alayhi had great kashf. Nevertheless, he was the guest of our Maulana Iqbal Patel Sahib of Zambia, where there was a jalsa, and Maulana is doing sterling work amongst the indigenous people of Zambia. The madrasa there is a real eye-opener. Those African children, the way they read Urdu, they make us feel ashamed. And the nazams and the Naat Sharifs and all, which you listen to them, it really astounds us that when work is done amongst them, what kind of products you can have. But of course that is just by the way, otherwise Arabic and all other subjects are taught, and their Quran Sharif recitation, if we have to just listen, then we will think that it is some student of Azhar or some Egyptian that is reading the Qiraat. MashaAllah, Allah Tabaraka wa Ta'ala take work from them for a long, long time. But we should make dua that Allah Tabaraka wa Ta'ala bring these type of Ahlullah repeatedly to our country, because we have many that come here on collection rounds and other purposes. But these Ahlullah that come solely so that we may benefit spiritually from them, we do not have very many. And especially those who have had such a long period of sohbat of great mashayikh like Hazrat Shah Wasiullah Rahmatullah Alayh, whose name you have heard many times in the majlis, that he used to say quite often, phool to kya daloge turbat pe meri, tum se to khak bhi na dali jayegi. And it so happened that when he was traveling to Makkah Mukarrama for Hajj, he passed away on the boat. And although finally they did get permission to bring his body over to Makkah Sharif, but due to some delay, Allah Tabaraka wa Ta'ala had willed that his body be put into the ocean, so that till the day of Qiyamah now, his labbaik will keep coming out from there.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. دوستو بزرگو عزیزو, اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آپ حضرات میں بہت سے علماء فضلاء ہیں, ان کے بیانات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں, اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ دوسرے ملکوں سے بھی مشائخ علماء آتے رہتے ہیں جن کے بیانات سے, مواعظ سے آپ حضرات مستفید ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ حضرات کی طلب کی بات ہے کہ علماء کے بیانات کو سنتے ہیں, کان لگاتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں. مجھ کو بھی اسی بنا پر یہاں بیٹھایا گیا کہ میں بھی کچھ بیان کر دوں, اگرچہ ان حضرات کے منصب کا نہیں, مرتبے کا نہیں, لیکن آپ حضرات نے فرمائش کی تو میں بیٹھ گیا. اگرچہ ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں کچھ نہ کہوں, مگر آپ حضرات کی فرمائش ہے, اس بنا پر نہ کہنا بھی بے ادبی ہے. لہذا جس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے, نہایت اہم سورہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے, آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں, اور آپ پر جو احسان فرمایا ہے اللہ تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے, جو ہم سب لوگوں کے لیے لائح عمل بنانے کے لائق ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ شرح صدر کسے کہتے ہیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے سینے کو اللہ تعالی کھول دے. چنانچہ طلبہ بھی, علماء بھی, سب یہ دعا پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں بھی کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو یہ ضرور پڑھتا ہوں. عام علماء کا دستور کچھ زور زور سے بھی پڑھنے کا ہے بالجہر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عموماً علماء اس دعا کو پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معلوم ہوا کہ شرح صدر بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت ہے. علامہ ابن قیم نے مستقل اس پہ بحث فرمائی ہے. خود صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ, شرح صدر کیا چیز ہے؟ پورے الفاظ مجھے نہیں یاد ہیں, لیکن یہ ہے کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شرح صدر کی علامت یہ ہے, التجافی عن دار الغرور, دار الغرور سے علیحدگی, والانابت الى دار الخلود, دار الخلود کی طرح انابت یعنی آخرت کی طرح توجہ ہو جانا, ادھر دل کا میلان ہو جانا, دنیا سے بے رغبتی ہو جانا, دنیا سے طبیعت اچاٹ ہو جانا, یہ شرح صدر کی علامت. لکھا ہے بعض بزرگوں نے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ آنے کے بعد دنیا سے طبیعت میں کچھ اچاٹ پیدا ہو جائے, بے رغبتی کچھ پیدا ہو جائے, آخرت کی طرف مزید توجہ ہو جائے, تو سمجھو کہ حج مبرور ہم کو حاصل ہوا ہے. حج مبرور کی علامت یہ بیان فرمائی. میرے دوستو بزرگو, شرح صدر سبھی نے دعا کیا, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا, تمام صحابہ کرام, امت کے علماء, مشائق سبھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سینے کو منشرح فرما دیے, شرح صدر کی دولت سے ہم کو نواز دیجیے. اور میں سمجھتا ہوں اسی کے لیے بزرگوں کی خدمت میں بھی جایا جاتا ہے. علم ہے, عمل ہے, سب کچھ ہے, مگر اسی سینے کی دولت کے لیے, سینے کے شرح کے لیے بزرگان دین کی خدمت میں بڑے بڑے علماء جاتے ہیں, تاکہ شرح صدر کی دولت ہم کو نصیب ہو جائے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے مگر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس جیسے آدمی عالم ربانی, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حجت الاسلام جن کے علم کا لوہا سبھی مانتے ہیں, خود حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, اس کے علاوہ اور مشائخ و علماء جو بڑے بڑے علم کے جبال تھے, علم کے پہاڑ تھے, مگر اس کے باوجود یہ حضرات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور انہوں نے دولت حاصل کی, باطنی دولت حاصل کی. سینے کے اندر انہوں نے نور حاصل کیا, سینے کو انہوں نے منور کیا. تو میرے دوستو یہ چیز ایسی ہے جس کی تحصیل کے لیے بڑے بے علماء ایسے لوگوں کے پاس گئے جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. معلوم ہوا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کی بڑی عظمت ہے. ماں گنگوہی کا نام حضرات سنا ہوگا, مولانا محمد قاسم صاحب, مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی بہت بڑے عالم تھے, بانی ندوہ میں ان کا شمار ہے, لیکن اس کے باوجود حضرت حائی صاحب کی خدمت میں اس لیے گئے تاکہ سینے کا نور حاصل ہو. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے لکھا ہے کہ نور باطن از سینے درویشا بائے جست, باطنی نور درویشوں کے سینے سے ڈھونڈنا چاہیے. معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک نور ہے, دل میں نور پیدا ہوتا ہے اس نور کے تحصیل کے لیے. میرے دوستو بڑے بے علماء جھک گئے ہیں ایسے لوگوں کے چوکھٹ پر گئے جو بظاہر عالم ہی نہیں تھے. تو میرے دوستو اس چیز کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ہر آدمی دعا کرتا ہے, میں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یا اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. جو یہ تھوڑی رسمن تھوڑی دعا کرنا چاہیے, بلکہ کچھ تصور ہونا چاہیے. سینہ کھولنے کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ طوطا کی طرح پڑھ لیا. لوگ مناجات مقبول بھی پڑھتے ہیں, دعائیں بھی پڑھتے ہیں, انگلی رکھا اور پڑھتے چلے گئے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دعاؤں میں بھی غور کرو, دعاؤں کے اندر بھی علوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے اندر بھی علوم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں جو فرمائی ہیں تو طریق کو گویا کہ واضح فرما دیا ہے, راستے کو بالکل کھول دیا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. عبدیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کتنی بڑی تھی, کس درجے کو تھی. علامہ شاعرانی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے رفعت کا تو کچھ اندازہ بھی ہوتا ہے لیکن عبدیت کے رفعت کا اندازہ نہیں ہوتا. کس درجہ عبدیت تھی, کس قدر اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فنا وغیرہ کا لفظ جو ہے وہ خاص طور سے صوفیہ استعمال کرتے ہیں اور عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ صوفیہ ہی کی خصوصیت ہے فنا. یہ فرمایا کہ صوفیہ کے لیے نئی چیز نہیں ہے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی فنائیت حاصل تھی. فرمایا ہے کوئی صوفی جو یہ کہتا ہو لم تملکنا منہا شائن, اے اللہ اس ہاتھ اور پیر کو ہم کو مالک نہیں بنایا, اس سے بڑھ کے فنا کیا ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ہاتھ اور یہ پیر جو آپ نے دیا ہے اس کا آپ نے ہم کو مالک نہیں بنایا ہے, اس سے بڑھ کے فنا کیا ہوگا. ہم بھی سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہاتھ, یہ بھی ہم سمجھتے ہیں ہماری پیشانی, ہماری زبان, مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی ملکیت کی نفی فرما رہے ہیں. فرماتے تھے اس سے بڑھ کر کے فنائیت کیا ہوگی. میرے دوستو بزرگو عبدیت کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہوتا ہے. اللہم اے اللہ فرماتے ہیں انا عبدک وابن عبدک وابن امتک, اے اللہ میں آپ کا عبد ہوں, آپ کے بندے کا بیٹا ہوں, آپ کے بندی کا بیٹا ہوں. اللہ غنی, کس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبدیت کا اپنی فنائیت کا اظہار فرمایا. ان المشفق المقر المعترف بذنبی, مناجات مقبول میں دعا ہے, ان المشفق المقر المعترف بذنبی اسألوک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. یہ معمولی فنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں ان المشفق المقر المعترف بذنبی, میں مشفق ہوں ڈرنے والا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں. جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، صغائر سے بھی معصوم نبی ہوتے ہیں، کبائر تو چھوڑیے، صغائر سے بھی معصوم محفوظ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جب جاتے ہیں اور ابدیت کا اظہار فرماتے ہیں تو کیا کوئی اظہار کر سکتا ہے؟ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الامت، امت کے نے جو اعتراف کیا ہے، اپنے گناہوں سے جو استغفار کیا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا ہے اور استغفار فرمایا. حدیثوں میں آتا ہے بعض صحابہ نے فرمایا کہ ایک مجلس میں سینکڑوں مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے فرماتے تھے، فرماتے ہم سنتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں. چونکہ امت کو تعلیم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی، اس بنا پر خود بھی اس پر آپ نے عمل کیا. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنے صحیفہ میں، اپنے نام اعمال میں کثیر استغفار کو پائے. چونکہ حضور نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو، اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کر کے بھی دکھایا کہ تم تو امت گناہگار ہو، میں تو معصوم ہوں، لیکن میں بھی اپنے کو مسلم کہتا ہوں، میں بھی اپنے کو مشرک کہتا ہوں، میں بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تاکہ امت کو یہ تعلیم ملے، راستہ یہ ملے کہ راستہ یہی ہے. میرے دوستو، راستہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا، کہ اپنے کی عاجزی کا اظہار، اپنی عبدیت، اپنی بے بسی کا اظہار بہت ضروری ہے. عاجزی بہت ضروری چیز ہے. خود ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، علامہ شارانی نے فرمایا ہے کہ لوگ دروازوں پر بھیڑ لگائے کھڑے تھے اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن میں عاجزی کے راستے سے اللہ تک پہنچ گیا، لوگ دروازے پر رہ گئے. ہاں، عاجزی بہت بڑی بات، فنائیت بہت بڑی بات، نیستی بہت بڑی بات. کیا مطلب ہے نیستی کا؟ نیستی اور فنائیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے علم کو ختم کر دے، اپنی قدرت کو ختم کر دے. نہیں میرے دوستو، یہ نہیں مطلب ہے. حضرت بات تھانوی سے کسی نے پوچھا تو یہی جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ ادھر سے نظر ہٹ جائے، توجہ ہٹ جائے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جب چاہے اس کو سلب کر سکتا ہے. کتنے بڑے بزرگان دین ہوئے ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ بڑے مقامات پر پہنچے، لیکن میرے دوستو، جب اللہ نے نعمت سلب کرنا چاہے تو سلب کر لیا، کچھ نہیں کر سکے. کم رائنا شیوخن سقطو، علامہ قشیری فرماتے ہیں کم رائنا شیوخن سقطو، بہت سے مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے مرتبے سے گر گئے جب اپنے اعمال پر نگاہ ہوئی، غرور آیا، رعونت آئی، انانیت آئی، اللہ فوراً گرا دیتا ہے. میرے دوستو، بزرگو، یہ راستہ تو عاجزی ہی کا ہے، فنائیت کا ہے. جتنا عاجزی اختیار کرے گا اتنی اللہ کی طرف بڑھے گا. اون امی پرت بسوے ذل جلال کو گمانے می برت خدا کمال، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف اس لیے نہیں بڑھتا کہ اپنے متعلق پندار کا دعویٰ رکھتا ہے، پندار غرور کا دعویٰ، فرماتا ہے کہ ہمارے اندر کمال ہے، ہمارے اندر بڑائی ہے. میرے دوستو، اس بنا پر فرماتے ہیں مولانا روم، جو بہت بڑے شخصدار ہیں اس میدان کے، اس راستے کو پوری پوری واقفیت رکھتے ہیں مولانا روم، او نمی پرت بسوئے ذل جلال او گمانے می برت خدرا کمال، ہر کی نقش خیش راہ دید و شناخت. فرماتے ہیں مولانا روم، ہر کی نقش خیش راہ دید و شناخت، سوئے استعمال خود دو اسپتاق. جس نے اپنے نقص کو پہچانا، اپنے عیب کو جانا، اپنی کمزوری کو مستحضر کیا، فرماتے ہیں وہ دو اسپا اللہ کی طرف دوڑا، دو اسپا. اسی بنا پر حضرت خواجہ معصوم رحمتہ اللہ علیہ، جو مجدد صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور واقعی تجدیدی کارناموں کو انہوں نے پورا کیا، تجدیدی کام میں جو کمی رہ گئی تھی حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے پورا کیا. حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے پیر تھے، 7000 خلیفہ، لاکھوں مرید، گویا کہ ہندوستان کو انہوں نے، مسلمانوں کو، اسلام کو بچایا بہت، جیسے مجدد صاحب نے کام کیا، اس کے بعد خواجہ معصوم نے بھی کام کیا. لیکن تاریخ وہی بتلایا ہے کہ دن بھر میں سالکین کے لیے ضروری ہے کہ ایک وقت نکالیں، جس میں اپنے زلات کو اپنی تقصیرات کو مستحضر کیا کریں، کہتے ہیں یہ طریق ہے، یہی شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں، اور یہی میرے دوستوں مجددی صاحب خواجہ معصوم حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم ہے کہ ایک بہت بڑے عالم نے پوچھا اور فرمایا کہ حضرت ہم کو کچھ نصیحت فرمائیے. کہا فرمایا کہ آپ تو خود عالم و فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں، علامہ زمان سے فرما رہے ہیں، علامہ جن کو کہا جاتا، انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ہم کو کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا آپ تو خود عالم و فاضل ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں، مگر اپنے بزرگوں جو سنا ہے اس کو نقل کر دیتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو گرائیے، جہاں تک اپنے کو سمجھیے کم سمجھیے، مٹائیے جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹائیے. اسی سے آدمی کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جتنا مٹاتا ہے، جتنے اپنے ابدیت کا اظہار، جتنے اپنے کمالات کی نفی، اتنی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، یہ شرح صدر جب ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور اگر یہی چیز نہیں ہے تو کیا ہوگا. اسی کے حصول کے لیے بزرگان دین کی خدمت میں لوگ جاتے ہیں تاکہ یہ دولت باطنی جو ہے وہ حاصل ہو جائے. جتنا دنیا میں بڑائی غرور میں ہے، پندار میں ہے، اتنی ہی اس میں بڑائی فنائیت میں ہے. جتنے اپنی نفی کرے گا اتنی اللہ تعالیٰ کے اس کا مرتبہ بڑھے گا. تمام مشائق کا تحریرات دیکھیے، ان کی تقریرات دیکھیے، ان کے ملفوظات دیکھیے، سب میں حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت بیان فرمایا، حضرت خواجہ معصوم نے بیان فرمایا، خود ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صلی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات دیکھیے، سب میں اسی کی تعلیم ہے. فرماتے تھے کہ دیکھو طریق یہی ہے، دن رات اس کی دھن رہتی تھی. فرماتے تھے کہ بھائی علم اپنی جگہ پر ہے، عمل بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل کی نگرانی یہ اپنی جگہ پر ہے. دل کی نگرانی کرو، دل میں غیر اللہ داخل نہ ہونے پائے، انانیت نہ آنے پائے، غرور نہ آنے پائے، پندار نہ آنے پائے. پوری نگاہ اس پر کہ دل ہمارا ٹھیک رہے، درست رہے، سلیم رہے، امراض باطنی جو ہیں ان سے محفوظ رہے. تو میرے دوستو بزرگوں، شرح صدر کی بڑی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے نواز دیں. چنانچہ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح نہیں کر دیا، سینے کو کھول نہیں دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو علم اور حلم سے کھول نہیں دیا. اب دیکھیے عام طور سے ذہن میں کھول دیا صرف ترجمہ یہ آتا ہے، لیکن حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ ترجمہ فرماتے ہیں کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے کھول نہیں دیا. شرح صدر کی یہ تفسیر ہے، علم کا درجہ حاصل ہو، حلم کا درجہ حاصل ہو، علم کی صفت حاصل ہو، حلم کی صفت حاصل ہو، یہ ہے شرح صدر. میرے دوستو بزرگو، معلوم ہوا کہ علم کا بھی دخل ہے شرح صدر میں، لیکن کون علم؟ علم نافع، علم نافع، وہ علم نہیں جو خدا سے دور کرنے والا ہو، وہ علم نہیں جو وجوب و پندار پیدا کرنے والا ہو، بس کا وہ علم جو نافع ہے، اللہ اور رسول کے نزدیک جو نافع ہے، جس سے حقائق چیزیں معلوم، معرفت حاصل ہو، حقائق سامنے آ جائیں، یہ علم نافع ہے. لکھا ہے علماء نے کہ علم نافع یہ ہے کہ آدمی اس علم پر عمل بھی کرے، یہ علم نافع ہے. میرے دوستو آج علم کے کتنے دارالعلوم قائم، لیکن علم نافع میرے دوستو اس کی تحصیل کی فکر ایسی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اس بنا پر علم نافع کی تحصیل کی فکر ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، اللہ منی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے علم نافع کا اور رزق واسع کا اور ہر مرض سے شفا کا ہم سوال کرتے ہیں. یہ آپ زمزم پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، میں نے بیان بھی کیا کہ بھائی علم نافع اتنی محتم بشان دولت ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا. علم معمولی دولت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ علم تو ایک نور ہے، اللہ غنی، علم نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ مومنین کے دل میں ڈالتے ہیں. علم ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک رسمی علم ہے، زبانی علم ہے، نہیں میرے دوستوں، علم کی حقیقت یہ ہے جس سے باطنی چیزیں سمجھ میں آنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ عالم کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے، عالم کے لیے اتنا کہ علم صحیح ہوگا تو اللہ تعالی خشیت، اللہ تعالی سے ڈر، یہ علم نافع کی خاص علامت ہے۔ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کی خاصیت یہ ہے کہ خشیت پیدا کرتا ہے، دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، اور وہ علم جو غرور پیدا کرے میرے دوستوں وہ علم درکیت ہی نہیں ہے۔ علم ایک رہ بھاگ نہ نمائے جہالت اس، جو علم حق کی طرح رہنمائی نہیں کرے وہ تو جہالت و علم در حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا، خاص طور سے مولانا عبدالغنی صاحب اللہ فرماتے تھے کہ بھائی علم نبوت کے ساتھ نور نبوت کی بھی ضرورت ہے، علم نبوت کے ساتھ جب نور نبوت ہے تو علم کارگر ہوگا، علم نافع ہوگا، یہ حضرت نے فرمایا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ علم نبوت وہی ہے جس کے اندر نور بھی ہو، نورانیت جس کے اندر وہی علم ہے۔ اگر صرف نور نبوت، وہ نور علم نبوت ہی نہیں ہے جس کے اندر نورانیت نہیں ہے۔ شیخ ربانی، شیخ حقانی ذرا آگاہ بوت، شیخ ربانی ذرا آگاہ کنت، ہم سکون با نور ہمرا کنت۔ کہتے ہیں شیخ حقانی جو ہے وہ راستہ بھی بتلاتا ہے، اس کے ساتھ نور بھی کر دیتا ہے ساتھ۔ تو نورانیت میرے دوستوں یہ دل کی ایک صفت ہے جس سے راستہ واضح ہوتا ہے، راستہ کھلتا ہے، حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے اس علم سے، حق و باطل میں۔ اور آج علم کا کتنا بڑا لوگوں کو غرہ ہے، کتنی ایجادات ہیں، لیکن سب دور کرنے والے ہیں۔ یہ علم حقیقی ہی نہیں ہے، علم تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے، ہاں حق و باطل میں وہ تمیز کرے، حق کی طرف لے جائے، اور جو علم حق سے ہٹا دے، وہ علم جو اللہ تعالیٰ ہی سے دور کر دے، وہ علم کیا ہے میرے دوستو؟ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے کھول نہیں دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم کا بھی اثر ہے، دخل ہے شرح صدر میں۔ اب وہ کون سا علم ہے اسی کی میں تشریح کر رہا ہوں، وہ عام علم نہیں ہے بلکہ وہ علم ہے جس کو علم نبوت کہیے، علم شریعت کہیے، علم نافع کہیے، وہ علم مراد ہے جو شرع صدر کا موجب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، جو حلم، ظاہر ہے کہ حلم اخلاقیات میں سے، حلم جو ہے علم سے نور ملے گا اور حلم کے ذریعے سے سکینہ ملے گا، اطمینان ملے گا۔ جو حلم بھی بڑی لکھتا ہے، علماء نے لکھا ہے جو حلم جو ہے راس الاخلاق الحسنہ، اخلاق حسنہ کے راس حلم ہے۔ تو حلم بھی ضروری ہے اور علم بھی ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ علم کی طرف تو کچھ توجہ ہے بھی، لیکن علم کے حاصل کرنے کی طرف عام طور سے توجہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ علم کی حیثیت اخلاق میں ایسے ہی ہے جیسے غذاؤں میں ملح کی حیثیت ہے۔ علم کو الٹ دو تو ملح ہو جاتا ہے نمک، جیسے غذا میں ملح کی حیثیت، اسی طرح اخلاق میں علم کی حیثیت ہے۔ تو شرع صدر کے لیے علم صحیح کی بھی ضرورت ہے، اور علم جو خلق حسن ہے اس کی بھی ضرورت ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اگر علم نہیں ہے، اخلاق کی درستگی نہیں ہے میرے دوستو، وہ علم نافع نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کر کے علم کا برا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ اس بنا پر علم کے ساتھ ساتھ علم کی تحصیل کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، اپنے معاملات کو بھی درست کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ آئینہ دیکھنے بعد دعا کی جاتی ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی۔ میرے دوستو کتنا قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے اخلاق کی درستگی کی طرف، اصلاح کی طرف، اسی کو تزکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے۔ کتنی ترغیب موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث کیا گیا اس لیے تاکہ مکارم اخلاق میں تکمیل کروں۔ تو مکارم اخلاق میں علم سے بڑھ کے کون دولت ہے؟ بہت سے واقعات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر دلالت کرتے ہیں کہ صفت علم جو ہے مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. اس بنا پر اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مختصرا یہی عرض کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرع صدر فرمایا اور اس کی تفسیر علماء لکھ رہے ہیں جو علم اور حلم سے, تو پھر علم کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. عام طور سے علم صحیح کی طرف بھی توجہ اب نہیں ہے, بس رسمی کچھ علم حاصل کر لیا, الفاظ کا علم حاصل کر لیا. نہیں میرے دوستو بزرگو, علامہ شارانی نے کسی نے کہا ہے کہ تمہارا علم کیا ہے, معلومات تم کو حاصل ہیں, علم تم کو کہاں حاصل ہے. لکھا ہے کہ تم پڑھا رہے ہو حدیث, پڑھا رہے ہو اقوال قسطلانی کے, صاحب فتح الباری کے اقوال تم نقل کرتے ہو. اگر ان اقوال کو تم ہٹا دو تو تمہارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ جو تمہارے پاس رہ جائے وہی علم ہے. تمہارے اقوال کا تم نے ذخیرہ جمع کر رکھا ہے, اقوال کا حاصل کر لینا اور ہے. میں کبھی کہتا ہوں کہ جسے بینک میں آدمی کے دوسروں کا روپیہ رکھا ہوا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ لکھپتی کروڑ پتی آدمی ہے, لیکن جب شام کو چلتا ہے تو اس کے جیب میں ایک پیسہ نہیں رہتا, سب کو دے جا کے بے باک. اسی طریقے سے اگر ان ان شرح حدیث کے اقوال کو ہم نکال دیں تو ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ علم تو وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ القا فرمائے. میرے دوستوں وہ در حقیقت علم ہے, اور یہ تو اقوال کے حفظ ہے, اقوال کا حفظ ہے. تو علم بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتے ہیں بس اس کا کیا پوچھنا. ہمارے بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا. حضرت حائی صاحب حالانکہ اصطلاحی عالم نہیں تھے, مگر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت حائی صاحب کو لوگ عمل کی وجہ سے مانتے ہیں, میں علم کی وجہ سے مانتا ہوں. علم اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا تھا, علم لدنی عطا فرمایا تھا. تو معلوم ہوا کہ علم حقیقی ہمارے ان بزرگوں کے پاس ہے. حضرت ماشاء فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی اللہ غنی, کتنے بڑے علماء جاتے تھے. خود حضرت حاجی صاحب کے ہیں کتنے بڑے علماء دیوبند. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علم سے بھی نوازا تھا. خم کی از دریا درو راہ بوت, خم کی از دریا درو راہ بوت, پیش او جے ہوں نہا زارو نہت. کہتے ہیں کہ جس خم کا مٹکا کا راستہ سمندر سے ہو جائے تو اس کے سامنے نہروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. دوستو ان حضرات کا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کی نسبت, محبت, معرفت کی بنا پر ظاہری علم بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ دوسرے علماء بھی اش اش کرنے رہتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. حضرت حائی صاحب خدمت میں علماء بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت حائی صاحب کا مسلک یہ تھا کہ صبر کا درجہ بڑھا ہوا ہے شکر سے. صبر جو ہے ایک نعمت ہے, سب اس کا بڑھا ہوا. اتنے میں ایک شخص آیا اور بہت درد تھا اس کے ہاتھ میں یا کہیں, بہت زبردست بیماری تھی. اب سب علماء, تھانوی نے لکھا ہے, سب علماء صدر ہوئے کہ حضرت عائشہ تو ابھی بیان کر رہے تھے ہے کہ یہ مصیبت بھی کیا ہے, نعمت ہے. اب اس موقع میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت دعا کیجئے ہے کہ ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے, یہ ہمارا درد ختم ہو جائے. علماء خاموش ہو گئے کہ دیکھیں حضرت عائشہ صاحب کیا فرماتے ہیں. حضرت عائشہ صاحب نے فرمایا کہ اے اللہ, صحت بھی ایک نعمت ہے اور بیماری اور مصیبت بھی ایک نعمت ہے, لیکن اس نعمت کا سہارا ہم کو نہیں ہے, اس بنا پر اس نعمت کے بدلے میں صحت ہم کو عطا فرما دیجئے. نعمت دونوں ہی ہیں لیکن اس نعمت کا برداشت ہم نہیں کر سکتے مصیبت. اس بنا پر حضرت حاجی صاحب لکھتے ہیں علماء کہ سب شہزدر ہو گئے کہ واہ واہ کیسا عمدہ جواب دیا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم نافع عطا فرماتے ہیں, علم صحیح عطا فرماتے ہیں. جو شخص ان کی خدمت میں جاتا ہے اس کو بھی علم صحیح حاصل ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابھی لیا آپ لوگوں نے, فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی خدمت میں عمل کی تصحیح کے لیے جانا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ علم کی تصحیح کے لیے جانا چاہیے. علم صحیح پر عمل صحیح مرتب ہوتا ہے, اور جتنی بدعات اور جتنی خرافات ہیں صرف سب علم صحیح نہیں ہونے کی بنا پر ہے. علم صحیح اگر ہوتا, علم صحیح بہت بڑی نعمت ہے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا فرمائی ہے. اس بنا پر علم نافع کے ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی درستگی کی دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ انی اسألک الصحة والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. یہ کیوں دعا فرمائی؟ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اس لیے کہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کی درستگی بھی ضروری ہے. آج بہت کمی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہے کہ باطن کی اصلاح کی فکر ہو، اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر ہو کہ اس کے اندر کبر نہ ہو، اس کے اندر حسد نہ ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو. میرے دوستو دونوں کی ضرورت. قرآن خود کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ظاہری گناہ کیا ہے؟ سب دنیا جانتی ہے، ظاہری چوری چماری تمام یہ ظاہری گناہ ہے. آتے اس میں بھی کمی ہے، ظاہری گناہ کے چھوڑنے میں بھی کمی ہے، اس کی طرف بھی التفات نہیں ہے. ہمارے بہت سے جوان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہے، کبائر تک میں مبتلا ہے، سننے کو بھی روادار نہیں ہے. بہرحال وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اور باطنی گناہ کے متعلق تمام سرائے حدیث مفسرین لکھتے ہیں، اس سے حسد مراد ہے، کبر مراد ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں. ظاہری اعمال ہو بھی لیکن اگر یہ روگ ہے، یہ باطنی بیماریاں ہیں، میرے دوستو یہ ظاہری اعمال بھی کچھ نہیں رہ جاتے. حدیثوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں حسد ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ اعمال صالح کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ مٹی کو کھا جاتی ہے، آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے میرے دوستو حسد کی بیماری اعمال صالح کو کھا جاتی ہے. تو اب کتنے بچنے کی ضرورت ہے. اعمال کی طرف اگر توجہ ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مضر پہلو ہے اس کی طرف بھی تو ہم کو آگاہ رہنا چاہیے. عام طور سے لوگ کہتے ہیں انگریزی دواؤں میں کہ بھئی کھاؤ، ایک طرف فائدہ ہوتا ہے دوسرا مضر ہوتا ہے، عام طور سے کہتے ہیں. میرے دوستو اگر عمل کیا اور اس کے اندر غرور پیدا ہو گیا، عمل کیا دوسروں کی تذلیل اور تحقیر دل میں آ گئی، کیا ہے؟ کچھ اللہ کو پرواہ تمہارے عمل کی؟ کچھ پرواہ نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اپنے اندر عاجزی پیدا. عمل تو کرنے والے فرشتے اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی سجدہ ہی میں گرا پڑا ہوا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھا ہے، تمہارے اعمال کی کیا ان کے سامنے قدر ہے؟ اگر ہے تو یہ ہے کہ دل میں عاجزی پیدا کرو، دل میں نیستی پیدا کرو، جھکاؤ پیدا کرو. اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے، عاجزی نہیں ہے. اس بنا پر عاجزی لے کے جاؤ گے اللہ کے ہاں، میرے دوستو تو اللہ کے مقبول بنو گے. فرماتے تھے اپنے اعمال، یہ نہیں کہ اعمال سے ہٹاتے تھے لوگوں کو، نہیں، کہتے تھے اعمال کرو، خوب کرو. دن رات اس پر مواخذہ ہوتا تھا، کوئی ہم لوگ ذکر نہیں کرتے تھے، تم لوگ کیوں اپنے معمولات کی پابندی نہیں کرتے، کتنا ذکر کرتے ہو؟ پوچھتے رہتے تھے کہ 3000 کرتے ہو گے، 6000 کرتے ہو گے، 12000 کرتے ہو، برابر پوچھتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت باطن پر نگاہ. ہم لوگ لکھتے تھے کہ حضرت یہ ہم عمل کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، فوراً لکھتے تھے کہ اخلاق کا کیا حال ہے. بس سب پانی پھر جاتا تھا، کیا اخلاق کا؟ ہاں ایسا ذکر بھی کر رہے ہو، تلاوت بھی کر رہے ہو، اخلاق کا کیا حال ہے؟ اپنے کو سب کچھ سمجھنے تو نہیں لگے، کمال کے مدعی تو نہیں ہو گئے؟ میرے دوستوں بزرگان دین اپنے باطن پر ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں، انانیت نہ آنے پائے. ایک دفعہ یاد ہے مجھ کو خط لکھنے کے لیے دیا تو حضرت لکھا، میں نے لکھا حضرت کی طرف سے الحمدللہ میں بخیریت ہوں، الحمدللہ میں بخیر. فرمایا میں تم نے کیوں لکھا؟ کافی تھا اللہ الحمدللہ بخیریت ہوں، میں تم نے کیوں لکھا؟ اللہ غنی. انانیت کی نام و نشان بھی نہ رہے، انانیت کا نام و نشان. یہ جتنا آدمی اپنے کو مٹاتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. حضرت بہا تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے ہیں، بڑے بڑے علماء گئے، ماں عبد الباری صاحب ندوی گئے، ماں عبد المائی صاحب دری آبادی گئے. حضرت ماں عبد الباری ندوی نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سے کہ حضرت آپ کو ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھانے بھون میں. کہا میں دکھانے کے لیے تھوڑی نہیں گیا تھا، میں دکھانے کے لیے. حضرت کب کی شروع سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں رہے، حضرت مولانا عبد الباری ندوی نے یہ فرمایا حضرت سے. خود وہ گئے 40 دن، خود رہے فتح پور میں، خانقاہ میں رہے، خود اس پر مضمون بھی لکھا انہوں نے. لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے سامنے کی بات ہے، فرمایا کہ حضرت میں تو تھانہ بھون اتنا جاتا تھا، آپ کو تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کہا میں دکھانے کے لیے تھوڑے ہی نہیں گیا تھا، وہاں تو مٹانے کے لیے گیا تھا، مٹانے کے لیے. فرماتے تھے کہ ملفوظات میں لکھا کرتا تھا، اثر بعد جنگل میں چلا جاتا تھا، کہتے باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی. باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. دوستو یہ حال تھا بزرگوں کا، اپنے کو دکھانا کیا ہے، یہاں کیا دیکھنا ہے، یہاں دیکھنا اور دکھانا کیا ہے. اذا وقال عبد فی الہانیت رب فلا یسلو من احد، صاحب مجموع البحار لکھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی الہانیت میں آتا ہے، اللہ کی نسبت اور تعلق میں، تو کسی سے اس کو تسلی نہیں ہوتی سوائے اللہ کے ذکر سے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کو تسکین ہوتی ہے. میرے دوستو بزرگو، یہ دولت بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، تمام لوگوں سے مستغنی کرنے والی ہے، تمام لوگوں سے دل سے نکال دینے والی چیز یہ دولت ہے. میرے دوستو یہ دولت ایسی ہے کہ اس دولت کے سامنے کوئی دولت نہیں ہے. ہمارے حضرت جب بمبئی تشریف لائے تو لوگ ظاہر ہے کہ سمندر دکھلانے کے لیے کہتے تھے، وہاں کے اور چیزیں عجائب دکھلانے کے لیے کہتے تھے، تو ہم لوگ سے فرماتے تھے کہ دیکھو یہ سب مجھ کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں دکھلانے کے لیے، یہ سب کچھ سمجھتے ہی نہیں. سب فرماتے تھے ہمارے دل میں وہ دولت ہے کہ ان چیزوں کو ہم کیا دیکھیں، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا. وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد، وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا، یہی باغ، یہی دل معمولی ہے. میرے دوستو فرماتے ہیں اللہ میں تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہاں جنت کا مزہ نہ ملے وہاں اس کو کیا ملے گا، جنت کا مزہ تو یہی ہے. آیات سے آیات پڑھتے تھے، فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے خود ایک کتاب مستقل لکھی ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ اشعار سے وزد میں آ جاتے ہیں، اشعار سے لوگوں کو کیف پیدا ہوتے ہیں اور یہ آیات ہے اس سے کیف نہیں پیدا ہوتا ہے. اور آیتیں لکھی ہیں، بے آیتیں لکھی ہیں کہ ان آیات سے کیا وزد نہیں آتا، ان آیات سے ان کو کیف نہیں پیدا ہوتا. ہمارے اہل اللہ ایسے تھے، ہمارے خود حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب پڑھتے تھے قرآن شریف، پڑھتے ہی چلے جاتے تھے مجلس میں، قرآن پڑھتے ہی چلے جاتے تھے، اتنا وزد اتنا کیف. میرے دوست اسی بنا پر حضرت ماشاء فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے اپنے خلیفہ سے کہا، غالباً مولانا جم الحسین صاحب سے یا مولانا محمد علی مغیری سے کہا، ہاں کہ فلانے اگر تم کو مزہ آوے قرآن کے پڑھنے میں جتنا مجھ کو آتا ہے تو سب کپڑا پھاڑے تم جنگل میں چلے جاؤ. میرے دوستو بزرگو یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد اختر صاحب بہت فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو جنت کی نعمتوں کو اس طرح پیش کرو کہ ایسا سمجھو ہے کہ جیسے معمولی کوئی گڑ کھا رہا ہو اور اس کے سامنے گلاب جامن دے دیا جائے تو گڑ کو چھوڑ دے گا، گلاب جامن لے لے گا. اس میں جنت کی نعمتوں کو اس طرح بیان کرو کہ یہاں کی نعمتیں ہیچ معلوم ہونے لگے. فرماتے ہیں، بہت فرماتے ہیں کہ مٹی پر مٹی کو فنا کرو گے کچھ نہیں ملے گا، مٹی پر باقی کو فنا کرو، اللہ پر. عشق با حی با قیوم دار، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. مردہ کے ساتھ کیا ہے، آج نہیں کل ہی مرنے والا ہے، کون زندہ رہنے والا ہے، کوئی نہیں. میرے دوست یہ دنیا ہی نہیں رہنے والی ہے، نہ یہ سمندر اور نہ یہ پہاڑ. یہ سما شکت و ازن ربیا و حقت وید الارض مدت و القت ما فیحا ما تخلت. میرے دوست ادھر شمس و کورت وید النجوم قدرت وید الجبال سویرت وید الاشار اتلت وید الوحوش حشرت. یہ ہے میرے دوستو، یہ آنے والا ہے دن، ہمارا آپ کا اس پر ایمان ہے کہ یہ دن آنے والا ہے، یقین ہم کو ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان کی بنیادی چیز یہ ہے توحید اور رسالت اور قیامت کی تصدیق، توحید کی تصدیق، رسالت کی تصدیق، اور اسی طریقے سے میرے دوستو ہے قیامت کی تصدیق. قیامت کے منکرین بہت ہوئے ہیں، اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کا بہت ذکر کیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے مستقل صورتیں اس پر نازل فرمائی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سویرت واذا الاشعار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت. معمولی ہمارے بزرگوں کے اس میں کیف آتا تھا، جس وہ پڑھتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی، رہتے تھے معلوم آہو بکا. عام طور سے میں نے دیکھا اللہ ہو گنی گریا تاری ہو جاتا تھا، آہو داری. میرے دوستو ایک صاحب تھے تلاوت کر رہے تھے، ایک بزرگوں نے کہا کہ ہادی تلاوت وائن البوکا، یہ تو تلاوت ہے، بوکا تمہاری کہاں ہے؟ بوکا تلاوت کے ساتھ بوکا بھی ہونا چاہیے، کیف ہونا چاہیے، کیفیت ہونی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے قلوب زنگ آلود نہ ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے سحر ہی نہ ہوتی. حضرت عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے قلوب زنگ آلودہ ہوتے تو کلام اللہ کی تلاوت سے سحر ہی نہ ہوتی. کلام اللہ معمولی چیز, کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کو حکم دیا تلاوت کی, ہو اتر ما اوہے الیک من الکتاب, جو کتاب نازل کی گئی ہے صرف تعلیم ہی تک نہ رہے بلکہ تلاوت بھی کیجئے, تلاوت سے لطف اندوز ہو جائیے. اسی بنا پر علامہ بیضاوی نے لکھا ہے اتر ما ہوئی الیک, کہتے ہیں اس لیے تلذذا و تحفظاً و انکشافا لمعانی, کہتے ہیں اس لیے تلاوت کیجئے تاکہ آپ کو تقربن اللہ, اللہ سے تقرب حاصل ہو. اس لیے تلاوت کیجئے تاکہ الفاظ کے تحفظ ہو سکے. اس لیے تلاوت کیجئے تاکہ معانی کا انکشاف ہو جائے. جتنی تلاوت ہوگی اتنی معانی کا انکشاف ہوگا. میرے دوستو آخر میں ہمارے حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب بے انتہا تلاوت ہی میں بیان فرماتے تھے. مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی گئے بیٹھے تلاوت ہی میں بیان فرمایا. انہوں نے لکھا بھی مولانا عبد الماجد صاحب دریا آبادی نے کہ حضرت لکھنے پڑھنے کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن واقعی تلاوت کا سلسلہ کم ہے. تلاوت کا جو ذوق ایک ہونا چاہیے وہ نہیں. ایک بزرگ تھے وہ جنگل میں رہتے تھے, دریا کے کنارے رہتے تھے. ایک قاری صاحب گئے وہاں, گئے استنجا کرنے کے بعد آپ دس کے لیے دریا تھر نہ دیتے ہوئے گئے. شیر نے دوڑایا ان کو, وہ آئے بزرگ کہاں کہ حضرت شیر نے دوڑایا. شیر کو ان بزرگ نے ڈانٹا کہ آج تم سے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پریشان نہ کیا کرو, تم نے کیوں پریشان کیا. شیر دم ہلاتا ہوا چلا گیا. ان قاری صاحب نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی, ہم کو تو دوڑایا اور آپ کے دم ہلاتا ہوا چلا گیا. کہا بھائی دیکھو تم نے زبان درست کیا ہے, میں نے دل درست کیا ہے, اس کے آثار ہیں. تم نے زبان درست کیا ہے, میں نے دل درست کیا ہے کتاب اللہ کے ساتھ. کان خلق القرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا گیا تلاوت کیجئے تو ایسی تلاوت کیا اللہ غنی کہ زمین و آسمان سب چکر میں آ گئے. جس وقت تلاوت فرماتے تھے کفار عرب خود پریشان ہو جاتے تھے. لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه, نہ سنو یہ سب بال بچے سب مسلمان ہو جائیں گے, سب مومن ہو جائیں گے. تلاوت ہونا چاہیے. میرے دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو دی ہیں اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں. باطنی نعمت بھی ایک ہے, جیسے ظاہری نعمت ہے اسی طرح باطنی نعمت ہے. نغمہ سرمدی سنا کے ہم نے, نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. حضرت حائی صاحب کا شعر ہے, نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کس نے. نغمہ سرمدی یہ ہے قرآن, معمولی بات نہیں ہے. حضرت بادشاہ فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا حورانِ جنت آئے گی تو میں کہوں گا بھی قرآن سنانا سناؤں نہ چلے جاؤ چلی جاؤ. میرے دوست و بزرگوں یہ ہمارے بزرگوں کا جو ابھی متاخرین مشائق ہیں بہت نہیں, فرماتے تھے سجدہ میں مجھے ایسا لطف آتا ہے جیسے اللہ نے مجھ کو پیار کر لیا. یہ حضرت حارث فضل الرحمان, یہ بھی ایک نعمت ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک دولت ہے جیسے اور نعمتیں ہیں, یہ بھی ایک نعمت ہے. ہاں اس نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں, یہاں کی نعمت کا کوئی مقامہ نہیں. اس نعمت کو ہیچ در ہیچ اہل اللہ سمجھتے ہیں, کچھ نہیں. میرے دوستوں بزرگوں ان نعمتوں کی بھی قدر ہونی چاہیے, شکر ادا کرنا یہ اور بات ہے. لیکن جو درجہ ہے اسی درجے پہ اس کو رکھنا چاہیے. ٹوپی کو سر پر رکھیے اور جوتے کو پیر میں رکھیے, جوتے کو سر پر نہ رکھیے ٹوپی کو پیر میں نہ رکھیے. میرے دوستوں اس کے درجات تو بہرحال رہیں گے. فرماتے تھے ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب دیہاتوں میں کہ دیکھو بھائی میں دنیا سے منع نہیں کرتا لیکن یہ کہتا ہوں کہ دنیا یوں رکھو آخرت یوں رکھو, اوپر آخرت کو رکھو. آخرت بل آخرت و خیر ہو اب کا. بہرحال یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, باطنی نعمتیں. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طاعت کرتا ہے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادات کے ثمرات بھی اس کو عطا فرماتے ہیں, اعمال کے ثمرات بھی عطا فرماتے ہیں. آدمی احوال کو چاہتا ہے لیکن احوال کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے کہ الاحوال ثمرات الاعمال, اعمال جب ہوں گے تب اس کے بعد احوال, اور اس کے باوجود ضروری نہیں کہ احوال ہوں کیونکہ مقاصد اعمال ہیں. اگر اعمال کو تم کر رہے ہو ایک حال بھی نہ ہو تم کامیاب ہو کیونکہ عمل کا مطالبہ ہے. اے مالو عمل کا مطالبہ ہے, عمل کے مطالبہ جب تم پورا کر رہے ہو تو تم کامیاب ہو حال ہو یا نہ ہو. حال تو غیر اختیاری چیز ہے, اللہ کا عطیہ ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حال مقصود نہیں ہے, محمود ضرور ہے, اچھا ہے حال مل جائے تو اچھا ہے لیکن مقصود نہیں ہے. مقصود اعمال ہی ہے, جب آن مقصود میں لگا رہتا آدمی اللہ تعالیٰ اپنی عنایت بھی فرما سکتے ہیں، نور قلب سے اس کو مشرف فرما سکتے ہیں، کیف و حال سے بھی مشرف فرما سکتے ہیں. ان بزرگوں کو جو حال اور کیف جو ملا، تو میرے دوستو اعمال کے کرنے ہی کی وجہ سے، کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اعمال نہیں کرتا تھا اور اس کو احوال مل گئے، کہیں یہ بھی نہیں ہے. اعمال ہی پر مرتب ہوتے ہیں احوال. اس بنا پر احوال ہی اگر چاہتے ہو تب بھی اعمال کی ضرورت ہے، اگرچہ اعمال کا درجہ مقصودیت کا ہے، یہ زیادہ زیادہ محمودیت کا ہے، محمود ہے. بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، علم نشرح لکا صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، علم دیا، علم نافع، علم باطن ہم نے سے نوازا، علم قرآن و حدیث سے ہم کو آپ کو نوازا، اور علم اخلاق کو ہم نے درست کر دیا، آپ کے اخلاق کو بھی اعلیٰ درجہ فرما دیا. یہ نہیں کہ علم ہو اور تھوڑی سی کوئی بات ہو تو آدمی آپے سے باہر ہو جائے. سب آدمی سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو علم ہے، تھوڑا سا غصہ آیا سب کچھ اس نے اپنے کو مٹا غلط کر کے ظاہر کیا، خرابی اپنی ظاہر کر دیا. نہیں میرے دوستو بزرگو، علم کا تقاضا حلم ہے، علم کا تقاضا بردباری ہے، علم کا صبر ہے، تحمل ہے. اسی وجہ سے حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ اس طریق کا حاصل تأمل و تحمل ہے، تأمل اور تحمل. تأمل جو کچھ سوچو علمی اعتبار سے، اور اس کے بعد اگر کوئی چیز آوے برداشت کرو، ہمت نہ ہارو، حوصلے کو بلند رکھو، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. بہرحال شرح صدر پر اللہ تعالیٰ نے رفع ذکر کو مرتب فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے رفیع کر دیا. آج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رفیع ہے، آپ کا ذکر لوگوں کے قلوب میں اب بھی موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا رفیع ہے، بلند ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فیضا فرغ فنصب ویلا رب کا فرغ، جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ دعوت و تبلیغ کے کام عبادت بے شک ہے لیکن بواسطہ ہے، لیکن بے واسطہ بھی آپ متوجہ ہوئیے، اس سے غفلت نہ برتی ہے. غار حرا میں بے واسطہ حضور عبادت فرماتے تھے، بالواسطہ نہیں فرماتے تھے. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ بواسطہ عبادت بھی کیجئے، لازمی عبادت سے آپ فارغ ہیں، اب آپ کو نبوت دی جا رہی ہے کہ بہت آپ نے کیا ہے، بے واسطہ آپ نے عبادت کیا، اب بالواسطہ عبادت، مخلوق کی خدمت، دعوت و تبلیغ، اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف لوگوں کو لے آئیے. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے احب امتی کہتے ہیں بہت عمدہ میرے دوستو بزرگوں، میری امت کے محبوب لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو اللہ کا بندہ بناتے ہیں، محبوب بناتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نبوت کا آپ جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، امر بالمعروف کیجئے، نہیں منکر کیجئے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیے، یہ کام ہے. لیکن اس کے باوجود عبادت بالواسطہ میں لگ کر کے، جو بلا واسطہ عبادت اس کو چھوڑیے نہیں. فیضا فرق فنسم ویلا رب فرغ، ذکر و شغل کا معمول جاری رکھیے. چنانچہ تمام مشائق نے یہ فرمایا ہے کہ مشائق کو بھی ضروری ہے کہ کچھ وقت خلوت کا وہ رکھیں جن میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مراقبہ کریں، اور ذکر و شغل لی وقت لا یسانی ملک مقرب، حضور فرماتے ہیں میرے لیے ایک ایسا وقت ہے جس میں ملک مقرب بھی داخل نہیں ہو سکتا. ملک میانِ عاشق و معشوق رمزیس، میانِ عاشق و معشوق رمزیس، کرامن کاتبیرا ہم خبر نیز، ایسا تعلق ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نقشبندیہ کہتے ہیں خلوت در انجمن، انجمن میں رہتے ہوئے بھی خلوت ہے، اللہ سے ان کا تعلق اور ربط بالکل برقرار رہتا ہے، چاہے وہ خلوت میں ہے اور چاہے وہ انجمن میں ہے. جب یہ مشق ہو جائے گی تو خلوت والا ربط جو ہے وہ انجمن میں ختم نہیں ہو جائے گا، وہاں بھی وہ رہے گا. میرے دوستو فیضا فرغ فنصب ویلا رب کا، آپ رب کی طرف. اسی بنا پر مشائخ نے، شاہ ولی اللہ صاحب، تمام مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ کچھ وقت خلوت کا بھی ہونا چاہیے تاکہ براہ راست اللہ سے تعلق، فرماتے ہیں اللہ سے ربط ہو، تعلق ہو. بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ طریق کی چند باتیں ہیں اس وقت ذہن میں آئیں جو بیان کی گئی ہیں، تو بہت طویل ہے، یہ سمندر سے زیادہ وسیع ہے، اس کا بیان نہایت وسیع ہے، مگر صرف بیان کافی نہیں، بلکہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو یہ شعر بہت پسند تھا. میرے دوستوں حضرت خواجہ صاحب کے ہیں، لیکن حضرت تھانوی کو بہت کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ہم سب اس کے میرے دوستوں مخاطب ہیں. یہ نہیں کہ صرف پڑھنے کو، خود بھی اپنے کو سوچنا چاہیے کہ حسن کلام ہی تک تو معاملہ نہیں ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. جب ہم کام پر لگیں گے آج بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. میرے دوستوں ہمارا محبوب ابھی اس کی نورانیت اور اس کا نور پوشیدہ تھوڑی نہ ہے. نظر درد دیدہ ناقص فتح دس وگر نہ یار من اس کس نہانیس، لوگوں کی نظروں ہی میں فطور آ گیا ہے، ورنہ ہمارا یار تو ویسے ہی روشن ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت مجاہدات کے بعد جس مقام تک لوگ پہنچتے تھے، اس زمانے میں تھوڑے مجاہدات میں بھی اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں. بہت کتنے مجاہدات لوگ کرتے تھے، کتنے ریاضات کرتے تھے، خانقاہوں میں جاتے تھے، کتنے دنوں تک رہتے تھے، کھانے پینے میں تقلیل وغیرہ کا سب خیال. لیکن اس زمانے میں تو مشائخ کہتے ہیں کہ تقلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس تو ایسا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے عمل پر بھی بڑے بڑے اجر عطا فرمائے گا، کیف و کیفیت بھی عطا فرما دے گا. اور چنانچہ آج دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو لوگ بھی تھوڑے سے توجہ کرتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہو ہی جاتا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اس بنا پر اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توجہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ انکار کا زمانہ ہے، ان چیزوں کا انکار تمام کتاب اللہ میں موجود، سنت رسول اللہ میں موجود، بزرگان دین کی تشریحات موجود. نہ مانو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہی میں دیکھ لو کہ باطن کی توجہ، باطن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا کہ نہیں، باطن کی اصلاح پر زور دیا گیا نہیں. ارے اسی کو تو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، قد افلح من زکا، فلاح پائی اس نے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. یہی تو اصلاح اخلاق، اصلاح باطن اسی کا نام ہے جس پر فلاح مرتب ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری اور باطنی تمام علوم سے، تمام کیفیات سے ہم سب لوگوں کو مرصع فرمائے. اور یہ ہمارا یہ بیان بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ حضرات کے سننے کو بھی قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا سلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء والنذل الشهداء وعيش الصعداء ومرافقة الأنبياء والنصر للأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني صالح ما آتيتني ولا تفتني فيما أحرمتني. یا اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرما، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ظاہری علوم باطنی علوم سے ہمارے قلوب کو مسرت فرما. یا اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے. یا اللہ اپنی نسبت محبت معرفت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائیے. مسلمانوں پر جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرما دیجیے. غیروں کی اسکیموں سے، سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان و مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.